قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.
فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے الزام تراشی چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے اس نے کہا ہاں اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تم کو پھینکنا ہے انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا یعنی ایمان لانے کے لیے بھی فرعون کی اجازت کی ضرورت تھی ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے ایک اور الزام اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا کیونکہ فرعون بری طرح بپر اٹھا تھا پہلے تو بنی اسرائیل اب اس کی اپنی قوم کے لوگ باغی ہو گئے اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے یعنی ہم ہر خطرے کے لیے الرٹ ہیں اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین کام گاہوں سے نکال لائے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا یعنی جو نعمت آل فرعون کو مصر میں حاصل تھی وہی بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں مل گئی فرعون کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی صرف ایک ہی دلیل تھی ان کے اس کام کی، ہم نے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، حالانکہ کسی بھی بات کے سچ یا حق ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ بڑے اس کو کرتے رہے، کیونکہ بڑے بھی تو آخر انسان تھے ہم ہی جیسے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، یعنی میں تو غور کروں تو مجھ کو نظر آتا ہے اگر میں ان کی پرستش کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ ان کی عبادت فائدہ تو دور کی بات، الٹا نقصان دہ ہے، اس لیے میرے نزدیک تو ان کو پوجنا دشمن کو پوجنا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک یہ سب میرے تو دشمن ہیں، بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، میرے ہاتھوں، میری آنکھوں، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو کام کرنا اسی نے سکھایا، اور اچھے برے کی تمیز بھی اسی نے دی، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے میرے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ابتدا بھی وہیں سے، انتہا بھی وہیں پر، اسی کے بندے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رب ہب لی حکمن، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، حکم سے مراد علم و فہم، قوت فیصلہ، نبوت، رسالت، اللہ کے حدود اور احکام کی معرفت۔ وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، یعنی اچھے لفظوں میں یاد کیا جاؤں۔ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بار بار آپ کا ذکر حنیفاً وما کان من المشرکین، اور اس کے علاوہ کئی اور آپ کی اچھی اچھی خصوصیات آئیں، جو ایسی دنیا کا لوگ پڑھتے رہیں گے اور آپ کی شخصیت کو جانتے رہیں گے۔ وجعلنی من ورثة جنة النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ واغفر لی ابی، اور میرے والد کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی باقی دعائیں تو قبول ہوئیں، لیکن باپ کے ہاتھ میں کی ہوئی دعا قبول نہ ہوئی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ کیوں نہ ہوئی؟ ایک باپ تو اتنی مضبوط ہستی ہوتا ہے، پھر باپ کے لیے سفارش قبول نہیں ہو رہی؟ ہاں، اس لیے کہ باپ مشرکوں میں سے تھا۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے روز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، فرمائیں گے، یا اللہ میرے لیے اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی، پھر ان کے باپ کو نجاست میں لکھڑے ہوئے بجو کی طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ دن اتنا سخت ہے جب سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے لیے اس کا اپنا ایمان اور عمل ضروری ہے۔ آبا و اجداد کی تقلید اچھی باتوں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن برے کاموں میں نہیں۔ قیامت کے دن انسان کی نجات کے لیے یہ کافی نہ ہوگا کہ یہ کام باپ دادا کرتے رہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ ایسی چیز ہے کہ جن کو انسان کسی تکلیف کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایمان نہ ہو تو پھر کوئی بھی چیز کام نہیں آتی۔ کسی بڑے سے بڑے نیک انسان کا باپ ہونا یا اولاد ہونا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس سے مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے۔ والدین کے بعد جو چیز انسان کو بہت اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اولاد ہے، اور اولاد کے علاوہ انسان مال کی محبت میں بھی گرفتار رہتا ہے، لیکن انسان کو یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی۔ جیسے اقبال نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم سلامت دل لے کر آئے، سلامت دل کے ساتھ جس میں کوئی شرک نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، غیر اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، جو دنیا کی محبت سے پاک ہو، حسد شک بدگمانی جیسی آفات سے پاک ہو، قلب سلیم سلامت دل پورے کا پورا، نہ کہیں سے ٹوٹا نہ کوئی سکریچ آیا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لے آئی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے۔ یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو سریع گمراہی میں مبتلا تھے جب تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی حماقت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کہ کسی دوسری چیز کو اللہ کے برابر قرار دے دینا، خواہ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی محبت میں۔ اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا کہ ہمارے اس عمل کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ ہم دوسروں کو یہ کرتا دیکھتے تھے تو ہم بھی کرنے لگ گئے۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے علیہ السلام رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان بے ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان سب کو نجات دے، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ آج نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہی لوگ تھے، اللہ نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے الاعراف کہ تمہیں جسمانی ساخت میں خوب تنو مند کیا، بہت صحت مند طاقتور لوگ تھے، ایسے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، جس کے معنی دنیا میں کوئی قوم پیدا نہ ہوئی، زبردست تمدن کے مالک، اونچے ستونوں کی بلند و بالا عمارتیں بنانا اس کی وہ خصوصیت تھی جس کے لیے وہ دنیا میں مشہور تھے۔ قوم عاد کی اس مادی ترقی اور جسمانی زوراوری نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا، مذہبی حیثیت سے یہ اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رکھا تھا۔
یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا تعلق نہیں ہوں،
میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، سر چھپانے کو نہیں، اور تمہارا سرمایہ صرف اپنی یادوں کی عمارتیں بنانے کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جن کا کوئی بھی مصرف نہیں، کوئی بھی استعمال نہیں، صرف دل کا بہلاوا، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، آج کے بعد جو مشہور قوم دنیا میں آئی سمود تھی۔ یاد کرو جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کے اندر ایک طرف اللہ کا تقویٰ پیدا کیا اور دوسری طرف اپنی اطاعت کا سبق سکھایا۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آنے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے تمہارے رب نے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں اللہ نے پیدا کی انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری طریقے سے مردوں کو اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو؟ اور اسی طرح دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے جو فطری طریقہ رکھا اسے چھوڑ کر تم غیر فطری طریقے اختیار کرتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے، یعنی آپ کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ اس سے مراد پتھروں کی بارش ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں زبردست آتش فشاں کی طرح زمین پھٹی، پہاڑوں کے ٹکڑے گولیوں کی شکل میں، بلٹس کی شکل میں ان میں سے ایک ایک کو آ کے لگے جو پہلے سے ہی نشان زدہ تھے۔ اور آج بھی ڈیڈ سی کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ انتہائی ویران اور سنسان حالت میں پڑا ہوا ہے، اس میں بکثرت پرانی بستیوں کے کھنڈروں کی موجودگی پتہ دیتی ہے کہ یہاں کسی زمانے میں نہایت آداب علاقہ تھا۔ یہاں آج وہ علاقہ شاداب نہیں، اور نہ ہی وہ وہاں پر کوئی خاص آبادی ہے۔ اس کے برعکس وہاں پر زمین میں جگہ جگہ پٹرول اور اسفالٹ کے گڑھے ہیں، آتش گیر گیس بھی نکلتی تھی، اور یہاں پر مشاہدات سے اندازہ کیا گیا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے ساتھ پٹرول، گیس اور اسفالٹ زمین سے نکل کر برق اٹھے، سارا علاقہ بھگ سے اڑ گیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس تباہی کی اطلاع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حبرون سے اس وادی کا حال دیکھنے آئے تو زمین سے دھواں اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں ہوتا ہے، یعنی جیسے دنیا میں ان لوگوں کو پکا کے رکھ دیا گیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، کذب اصحاب الایکہ المرسلین۔ یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ آپ ملاحظہ کیجیے کہ تمام انبیاء کا ایک ہی سٹائل ہے، ایک ہی پیغام ہے، اور قوموں کا بھی ایک ہی جواب ہے، اور پھر انجام بھی ایک ہی ہوا، یعنی تباہی و بربادی۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ چھتری والا دن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بادل چھتری کی طرح ان پہ چھا گیا، جب ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی تو اسی سے آگ برسنے لگی، اور وہی بادل ان کے لیے عذاب کا سبب بن گیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، کیا یعنی قرآن پاک، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح یعنی جبریل امین اترا ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں۔ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں بھی اس کے مضامین موجود ہیں۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے، یعنی نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اندر ضد اور تعصب اور پختہ ہو گیا ہے، اور اب ہدایت کے چانسز اور کم ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں، کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ آپ دیکھیے کہ یہاں دنیاوی زندگی کے استعمال کرنے کے ساز و سامان کی بات ہو رہی ہے جس کو عموماً انسان بہت عزیز رکھتا ہے. اگر ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں, جائزہ لیں, تو عموماً خواتین کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یا سامان خریدنے پر, پھر اس کو ان پیک کرنے پر, پھر اس کو سنبھالنے پر, پھر اس کو لک آفٹر کرنے پر, پھر اس کی صفائی ستھرائی پر, پھر اس کے لیے فکر اور پریشانی پر کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے, انہی مصروفیات میں زندگی کا ایک بہت بڑا وقت گزر جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی جتنی مختصر ہوگی, سامان دنیا جتنا کم ہوگا, اتنا ہی انسان کے پاس وقت زیادہ ہوگا کہ وہ کوئی تعمیری کام کر سکے. ورنہ دنیا کے سامان کی کثرت انسان کے لیے وبال جان ہو جاتی ہے, خصوصی طور پر وہ سامان جو استعمال کے لائق نہ ہو, استعمال کے لیے نہ ہو بلکہ محض دکھاوے کے لیے. ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے, اور ہم ظالم نہ تھے. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا وما تنزلت به الشیاطین. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں, نہ یہ کام ان کو سجتا ہے. یعنی اتنا خوبصورت کلام شیطان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا, اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں کہ اس بے مثال کلام جیسا کوئی کلام لائیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریے, ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. فتکون من المعذبین. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھے اس لیے کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو بہت بظاہر سخت معلوم ہوتی ہے. اصل میں کہا آپ کو جا رہا ہے اور سنایا دوسرے لوگوں کو جا رہا ہے. انسان اپنے پیارے کو, جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو انسان خوب ڈانٹ لیتا ہے, بسا اوقات کسی اور کو نصیحت کرنی ہو تو اپنوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دوسروں کو سنا دیا جاتا ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے تو مائنڈ نہیں کریں گے, برا نہیں مانیں گے. یہاں پر بھی خطاب آج سے ہے, لیکن مقصود کیا ہے؟ باقی لوگوں کو سنا دیا جائے جن سے ایسے بات کا اندیشہ ہے, کیونکہ آپ سے تو اس کا اندیشہ بھی نہیں تھا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ, اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ, لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہ نگاہ رکھنے کی بات کس لیے؟ توجہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھرپور توجہ رکھتے ہیں. آپ تنہا نہیں ہیں, سب کچھ اس کو معلوم ہے. لہٰذا اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر